گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ ہم پھر دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سے ابتدا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسلام تجارت کے اندر کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اسلام تجارت کے اندر, معاملات کے اندر بھی ایک دوسرے کی کتنی رعایت کرنے کا حکم دیتا ہے, ایک دوسرے کے کتنے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے, ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. یہ تمام چیزیں اسلام کا حسن ہیں, کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کے احکام دیتا ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے, چاہے وہ عبادت ہو یا دنیاوی معاملات ہوں, ان میں بھی ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہ ہو, اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ناچاکی اور رنجشیں پیدا نہ ہوں, بلکہ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس طرح کیا جائے کہ جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کیا جا رہا ہو, وہیں پر کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا بھی نہ پہنچ رہی ہو. شریعت مطہرہ کے اندر بیع کہا جاتا ہے, یعنی خرید و فروخت کو, تجارت کو, ٹریڈنگ کی اگر آپ بات کریں تو اسے بیع کہا جاتا ہے, با یا عین. اب اس کے اندر باقاعدہ ایک باب علماء نے مکمل طور پر باندھا ہے, بے فاسد, یعنی وہ بے جو کہ جائز نہیں ہے. یوں ہی ایک بے ہے باطل, کہ وہ سرے سے بے ہوتی ہی نہیں ہے, جیسے کہ کسی مردار کی بے, کہ مردار جو ہے وہ اسلام کے اندر مال نہیں ہے. بے جو ہوگی, خرید و فروخت کسی چیز کی ہوگی, وہ مال کی ہوگی. جو چیز مال ہی نہیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی, تو یہ کوئی مال نہیں ہے, یہ کوئی بیچی خریدی جانے والی چیز نہیں ہے. لیکن جب وہی مٹی ایک ڈھیر کی صورت میں ہوتی ہے, ٹرک کی صورت میں ہوتی ہے, تو اس کو مال کی حیثیت حاصل ہو جاتی, اب اس کا خریدنا بیچنا جائز ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ جس چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے, کیا وہ مال بھی ہے یا نہیں ہے. آئیے اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے, اسے سنتے ہیں. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سال فتح مکہ میں, جب مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے, تو یہ فرماتے ہوئے آپ کو سنا. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب, مردار, خنزیر اور بتوں کی بیع کو, بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا. کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مردے کی چربی کی نسبت آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کی کیا چربی بھی حرام ہے؟ تو اس پہ اور وجہ بھی پھر انہوں نے بیان کی, فرمایا کیونکہ کشتیوں میں لگائی جاتی ہے اور کھال میں لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ جو ہے وہ جلاتے ہیں. یعنی اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ کھانے کے لیے تو جو ہے وہ حرام ہے, کھانے کے علاوہ دوسرے ان دیگر ایکسٹرنل یوز, خارجی استعمال کے لیے کیا اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, اس کے خرید و فروخت کی اجازت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, وہ حرام ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو قتل کرے, اللہ تعالیٰ نے جب ان پر, جب چربیوں کو ان پر حرام کیا, تو انہوں نے پگلا کر وہ چربی بصورت تیل بیچ ڈالی اور سمن یعنی اس کی قیمت کو کھا لیا. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ شراب, یہ بھی حرام، مردار بھی حرام، خنزیر بھی حرام، اور بت کی بے بھی حرام ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ کھانے کے اعتبار سے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کی خرید و فروخت ہی اصلاً جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں شراب جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ نہیں خریدتا، یا میں پیتا نہیں ہوں، کسی اور کو بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں، تو بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شراب کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 شخصوں پر لعنت فرمائی۔ وہ کون کون؟ فرمایا شراب نچوڑنے والا، نمبر 2 نچڑوانے والا، نمبر 3 شراب پینے والا، نمبر 4 شراب اٹھانے والا، نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر بھی لعنت، نمبر 6 پلانے والے پر لعنت، نمبر 7 بیچنے والے پر لعنت، نمبر 8 اس کا ثمن یعنی قیمت کھانے والے پر لعنت، اور نمبر 9 خریدنے والے پر لعنت، اور نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی اس پر بھی لعنت۔ تو شراب کے معاملے میں ان 10 افراد پر لعنت کی گئی کہ اگرچہ اپنے لیے نہیں لے رہا، کسی اور کے لیے اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، اس کے لیے اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ لعنت کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک کے اعتبار سے بات کریں تو کئی جگہوں پر، چونکہ ہمیں اس طرح کی کالز بھی موصول ہوتی ہیں کہ کئی افراد جو ہے وہ اس طرح کے ریسٹورینٹس کے اندر یا شاپس میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں جہاں پر انہیں شراب کے معاملے میں انوالو ہونا پڑتا ہے، وہ شراب یا تو بیچتے ہیں یا کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر وہ اس کی قیمت وصول کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک سے اندازہ لگائیے کہ ان کا یہ کام کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ کوئی بھی اگر کام کرنے کے لیے جائیں تو اولاً یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں اس میں آپ کسی ناجائز کام میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ یہاں پر آتا ہے کہ جناب وہ تو کفار کو جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے، مسلمان کو تو نہیں بیچ رہے، تو کافر کے لیے بھی بیچنے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے لیے تو سارے احکام موجود ہیں، تو اٹھا رہے آپ ہیں تو آپ اٹھانے والے پر بھی جو ہے وہ لعنت حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی، بیچ رہے ہیں تو بیچنے والے پر بھی جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ لعنت کی گئی۔ تو لہٰذا کافر کے لیے بھی بیچنے، خریدنے یا اس کے لیے اٹھا کر یا اس کو پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہم کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مگرمچھ، کیکڑا اور مینڈک وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، کیا یہ ایسا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
مینڈک، کچوا اور یہ انہوں نے کہا کیکڑا، مگرمچھ وغیرہ کا کاروبار کرنا، اب دیکھیں اس کے اندر بھی وہی چیز کہ مال کیا چیز ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر سب سے پہلی بات ہے کہ جانوروں کی کافی قسمیں ہیں، بری جانور ہیں، خشکی والے جانور ہیں، بحری جانور ہیں، اور پھر حشرات الارض ہیں، تو حشرات الارض کی فرمایا کہ ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قابل انتفاع نہیں ہوتے۔ کس طرح قابل انتفاع نہیں ہوتے؟ اولاً تو حشرات الارض کا کھانا جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، اور دوسرا ویسے ان سے کوئی نفع اٹھانا تو وہ بھی عموماً جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے کہ یہ اصلاً جو ہے وہ ان کو مال ہی شمار نہیں کیا گیا، قابل انتفاع نہیں ہے یا مال متقوم جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ البتہ جہاں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ صورتحال موجود ہو کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ مال شمار ہوتی ہے اور کھانے کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی انتفاع موجود ہے، اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ استعمال میں لائی جا سکتی، تو پھر خرید و فروخت جائز ہوتی ہے۔ جیسے علماء نے فرمایا کہ سانپ ہے، تو فرمایا کہ سانپ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سانپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خون ہوتا ہے، اور ایک سانپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خون نہیں ہوتا۔ تو جس سانپ کے اندر خون ہے، اب سانپ کھانا تو حرام ہی، یہ تو ہر مسلمان کو جو ہے وہ معلوم ہے، یہ کوئی بتانے والی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اب بعض دواؤں کے اندر جو ہے وہ سانپ وغیرہ کو جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یا ان کی खाल को, कैंचली को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे उलमा ने फरमाया कि अगर वो दवा खाने वाली नहीं है, कोई मरहम है, जख्म का लेप वगैरह है उस पर लगाने वाली है, तो अब अगर ऐसा सांप जो है वो उसके अंदर जो है वो शामिल किया गया, या उसके अज्जा को जो है वो शामिल किया गया कि जिसमें खून नहीं होता, तो ऐसी सूरत के अंदर वो नापाक नहीं है, हराम जरूर है लेकिन नापाक नहीं है। लिहाजा अगर उसका कोई मरहम या लेप बना हुआ है और उसे कोई जो है वो एक्सटर्नल यूज करता है तो इजाजत है। तो अब उसके लिए अगर इस तरह के सांप की खरीदो फरोख्त है तो वो भी जायज है, और जो ऐसा है कि जिसका कोई इंतफा नहीं है, या इंतफा है लेकिन वो हराम ही इंतफा है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसका खरीदना बेचना जायज नहीं है। खास तौर पे अगर आप देखें तो काफी जगहों पर, यानी अगर आप स्कूल इंडस्ट्री की बात करें, तो बसा औकात जो है वो मेंढक के दीगर इस तरह के जानवरों की खरीदो फरोख्त वाला जो है वो मामला किया जाता है, तो उससे भी रुका जाएगा। और खास तौर पे जिंदा जानवर का यूं जो है वो उसको चीर फाड़ वगैरह करना, उसे तकलीफ देना, जबकि फी जमाना उसके अलावा भी उस तरीके कार को सीखा जा सकता है डायग्राम्स के जरिए से, या प्लास्टिक के बने हुए जो है वो इस तरह के अज्जा के जरिए से सीखा जा सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर यूं जिंदा जानवरों को पकड़ कर उन्हें काटना, चीरना, फाड़ना और फिर यूं ही उन्हें तकलीफ देता हुआ छोड़ देना, इसकी इजाजत हरगिज नहीं है। जी मजीद कॉल।
कुछ लोग दवाइयों में सांप, बिच्छू और इसी तरह के जानवरों की अज्जाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्या इनका बनाना, बेचना, खरीदना, खाना कैसा है? बराए मेहरबानी करके मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
जी अब वही बात जो हमने सांप से मुताल्लिक की, तो सांप की तो तफसील बयान कर दी, बाकी बिच्छू इसका जो है वो खरीदना बेचना भी जायज नहीं है, अद्वियात के अंदर इसका इस्तेमाल भी जो है वो जायज नहीं है, और जिन अद्वियात में इस तरह के हराम अज्जा शामिल हैं तो उनको खरीदना बेचना भी जायज नहीं है, और ना ही बतौर शिफा उन्हें इस्तेमाल करना जायज है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम में शिफा नहीं रखी। हदीस मुबारक है कि हराम में शिफा नहीं, तो लिहाजा इन चीजों को बेचना, खरीदना, ऐसी अद्वियात को भी जायज नहीं है। लेकिन दो चीजें हैं, एक है अफवाह कि इस चीज के अंदर ये चीज शामिल है, या जो है वो कई जगहों पर ई कोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो चीजों को हराम करार दे दिया जाता है, उसका एतबार नहीं है। हाँ, यकीनी एतबार से या जन्ने गालिब की हद तक अगर ये बात मालूम हो कि इस दवा के अंदर हराम जूस जो है वो शामिल है, तो फिर बहरहाल उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी और बेचने खरीदने की भी इजाजत नहीं होगी। मजीद इसमें तफसील हो सकती है, जैसा कि हमने सांप वाले मसले के अंदर बयान की कि बाज अद्वियात एक्सटर्नल यूज के एतबार से, खाने पीने में तो किसी की भी इजाजत नहीं होगी, हाँ एक्सटर्नल यूज के अंदर हो सकता है कि बाजों के अंदर सांप वाली तरह की सूरतें बन सकें, तो उस पर जो खास सूरत दरपेश हो उसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राबिता फरमाइए। जी मजीद कॉल।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मैं हिंद के सूबा महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद से निजाम रजवी बोल रहा हूँ। मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ये सवाल है कि कुछ उम्रे करने के बाद हम अगर मक्का मुकर्रमा से बाहर मीकात के बाहर गए और आते वक्त मीकात के रास्ते में आई और वहाँ से अगर एहराम ना बांधा तो इसका क्या कफारा होगा? जवाब इनायत फरमाए, जज़ाकअल्लाहु खैरा।
जी मजीद कॉल।
मैं हिंद के शहर नासिक से अब्दुल कादिर अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि शादी वगैरह में या वलीमे में जो आयर किया जाता है, यानी जो बाहर लोग बैठते हैं और उनके पास पाकिट वगैरह में पैसा दिया जाता है, तो इसका क्या हुक्म है, देना चाहिए या नहीं?
जी आखिरी सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि शादी वगैरह के अंदर जो पैसे दिए जाते हैं उनकी क्या हैसियत है, मुख्तलिफ बिरादरियों के एतबार से इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। हमारे यहाँ न्योता जो है वो इसे कहा जाता है। बाज जगहों पर बाकायदा बिरादरियों का निज़ाम होता है कि वहाँ लिखत पढ़त के साथ जो है वो ये वसूल किया जाता है और अगली दफ़ा अदायगी के वक्त भी पूरा उसका हिसाब किताब होता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसकी हैसियत कर्ज की है कि आपने जो अभी दिया है, पहले आपको किसी ने नहीं दिया, तो वो या कि आप कर्ज दे रहे हैं और दूसरा जो है वो आपको जब लौटाएगा आपके बच्चे की शादी में या आपके बच्चे के अकीके में या और किसी मौके के ऊपर वो उस कर्ज की वापसी करेगा। और अमूमन जब दोबारा दिया जाता है, देने वाला देता है, तो वो कुछ ज्यादा देता है। पहले वाले ने 100 दिए तो ये 150 देगा, तो ये जो 150 जो दिया जा रहा है इसमें गोया के 100 तो उसी कर्ज की वापसी हुई اور 50 جو ہے وہ گویا کہ مزید قرض جو ہے وہ آپ پر چڑھا دیا گیا, تو اس کی حیثیت قرض کسی ہے, تو اس کا یہ شرعی حکم ہے. ہاں جہاں پر ایسا نظام نہیں ہے, یا جیسے دوست احباب کی جو ہے وہ شادی میں گئے تو اب دوست سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ نہیں تم دو, یا کسی عالم دین کو بلایا تو ان سے یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے, نہ ہی اس کو جو ہے وہ کھانے کی آپ اجرت جو ہے وہ تصور کرتے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر دینا اور دلانا جو ہے یہ ایک باہمی جو ہے وہ آپس کی قلبی محبت کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتا ہے, تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے, اس کی حیثیت تحفے کسی ہوتی ہے, کسی پر لازم نہیں ہوتی, تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج بھی نہیں ہے, لازم بھی نہیں ہے, اور دیں تو اس کو لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. دوسرا سوال تھا کہ میقات سے جو ہے وہ آئے, یعنی عمرہ کر کے جو ہے وہ باہر گئے اور پھر جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, تو اب ایسی صورت کے اندر کیا دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھنا لازم ہوگا یا نہیں؟ مثال کے طور پہ اگر مکہ المکرمہ سے طائف چلے گئے, اب طائف سے واپس آ رہے ہیں, تو اب حدود حرم سے بھی باہر گئے بلکہ میقات سے جو ہے وہ باہر چلے گئے, آفاق میں چلے گئے, تو آفاقی حاجی جب بھی مکہ المکرمہ کی طرف آنے کا ارادہ کرے گا تو ایسی صورت کے اندر اسے میقات سے احرام باندھنا ہوگا, بغیر احرام اس کے لیے میقات سے گزرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر حدود حرم سے باہر ہوئے ہیں لیکن میقات پر نہیں پہنچے, یا میقات کی دوسری طرف نہیں پہنچے, آفاق میں نہیں پہنچے, مثال کے طور پہ جدہ چلے گئے, تو جدہ اگرچہ حدود حرم سے باہر ہے لیکن حل یعنی میقات کے اندر ہے, میقات کے اندر کا حصہ جو ہے وہ حل کہلاتا ہے, تو اب جدہ سے آنے والے کے لیے دوبارہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیبیہ کے جو ہے وہ مقام پر گئے اور وہاں سے جو ہے وہ آتے ہوئے جو ہے وہ اگر آتے ہیں واپس تو احرام باندھنا ضروری نہیں, لیکن اگر مدینہ شریف چلے جاتے ہیں یا طائف چلے جاتے ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر وہاں سے واپسی آتے ہوئے احرام بہرحال باندھنا ہوگا. کچھ میسیجز جو ہے وہ ہم آپ کے شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر مہر کے علاوہ پیسے لکھواتے ہیں 3 لاکھ 5 لاکھ, تو کیا یہ جائز ہے؟ اب دیکھیں اس میں تو دار و مدار ہوگا کہ اس وہ کس طور پر لکھوائے جا رہے ہیں. بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی طلاق دینے کی صورت کے اندر یہ پیسے دینے ہوں گے, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو گویا کہ جرمانے کی جو ہے وہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ بھئی طلاق دو گے تو تمہیں یہ جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا, تو یہ جائز نہیں ہے. طلاق اگر کوئی بلا وجہ دیتا ہے تو گناہگار ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کے اوپر جرمانہ جو ہے وہ پینلٹی جو ہے وہ چارج نہیں کی جا سکتی. اور اگر نان نفقے کے طور کے اوپر لکھوایا جا رہا ہے تو وہ اتنا زیادہ تو نہیں لکھوایا جاتا عموماً کہ کوئی جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ 3 سے 5 لاکھ روپے نان نفقہ دے, تو اب اس کی حیثیت دیکھی جائے گی. بسا اوقات کیش کے اندر جو ہے وہ الگ جو ہے وہ مہر کا حصہ ہوتا ہے کہ مہر اتنا پیسوں میں اتنا ہوگا, پھر کیا مہر میں کوئی جائیداد بھی دی گئی ہے یا مہر میں کوئی اور چیز بھی دی جا رہی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. تو بسا اوقات مہر کے ہی پارٹ ہوتے ہیں کہ مہر کا ایک پارٹ تو یہ ہے کہ جناب اتنے پیسے دیے جائیں گے, اور ایک پارٹ یہ ہے کہ زمین دی جائے گی یا مکان دیا جائے گا یا گاڑی دی جائے گی یا کچھ اور دیا جائے گا. تو اب اس کی حیثیت پر دیکھا جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اگر مہر ہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, باہمی رضامندی سے فریقین جو ہے وہ جتنا زیادہ مہر چاہے رکھ سکتے ہیں. اور کوئی اور چیز ہے تو اب اس کی حیثیت پر کلام ہوگا کہ وہ کس طور پر ہے, شرط ہے, کنڈیشن ہے, تو کس چیز پر وہ کنڈیشن ہے, پھر اس کا حکم بیان کیا جا سکتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کی سنتیں پہلے پڑھنا لازم ہے, کیا اگر جماعت ہو رہی ہو تو پہلے سنت پڑھنی ہے یا جماعت میں جانا چاہیے؟ فجر کی نماز کی سنتیں جو ہے وہ جماعت سے پہلے جو ہے وہ اگر پڑھنے کا وقت موجود ہے تو پہلے ہی پڑھیں گے, لیکن اگر جماعت شروع ہو گئی تو اب ایسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ آنے والا یہ دیکھے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکوں گا یا نہیں, اگرچہ اسے یہی اندازہ ہو کہ میں جماعت کی آخری قعدے میں ہی شامل ہوں گا, تو ایسی صورت میں پہلے سنت فجر ادا کرے پھر جماعت میں شامل ہو. اور اگر اسے اس بات کا جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ میں اگر سنت فجر پڑھوں گا تو میری جماعت مکمل فوت ہو جائے گی, امام صاحب سلام پھیر دیں گے, تو اب سنت فجر چھوڑ دے بلکہ با جماعت نماز ادا کر لے, اور اب سنت فجر پڑھے گا, لیکن کب پڑھے گا؟ اسی دن جب مکرو وقت گزر جائے گا, جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مکرو وقت ہوتا ہے 20 منٹ, وہ مکرو وقت بھی گزر گیا تو اب وہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے, لیکن اب یہ فجر کی سنتیں بھی اس دن زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتا ہے اگر زہبہ کبریٰ کا وقت گزر گیا اور اس نے اس دن کی سنتیں نہیں پڑھی تو اب ان سنت فجر کا وقت فوت ہو گیا، اب ان کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال ہے کہ دو سجدوں کے درمیان سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا ہوتا ہے، اگر سجدے کے بعد بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ لیا تو کیا صحیح ہے؟ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھے، جسے جلسہ کہتے ہیں، تو اگر اس کے اندر سبحان اللہ کہہ لیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کہنے کے الفاظ یا تسبیح پڑھنے سے کوئی سجدہ صحب لازم نہیں آئے گا، بلکہ رب اغفر لی جو ہے وہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے کہ مستحب ہے، تو اگر سبحان اللہ بھی کسی نے کہہ لیا تو اس کی وجہ سے سجدہ صحب لازم نہیں ہوگا۔ جی مزید کالز۔
میں عبدالجبار بات کر رہا ہوں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ لکی کمیٹی کی کام شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ حلال ہے کیا حرام ہے؟
جی مزید کال۔
محمد امتیاز اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا موبائل کا کاروبار ہے، اس حوالے سے سوال پوچھنا تھا کہ بعض اوقات کسٹمر جو ہے وہ کچھ سامان یا کوئی چیز جس طرح چارجر، ہینڈ فری وغیرہ، پاؤچ وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کر کے یا شام کو پھر واپس دے جاتے ہیں، جی یہ چیز ہمیں پسند نہیں آئی یا یہ ہمارے کام کی نہیں ہے یا ہمارا موبائل خراب ہو گیا، تو اس وقت میں اس سے بیچی ہوئی چیز واپس لینا کیسا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان سے بیچی ہوئی چیز واپس لے لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت دن اس کی پریشانی دور فرما دے گا، جبکہ وہ چیز استعمال ہو جاتی ہے اور دوبارہ بعض قسمت جو ہے اس کو لینا پسند نہیں کرتے۔ اس حوالے سے شریعہ نمائش فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
جی مزید۔
خادم حسین اتاری، مفتی صاحب سے ایک مسئلے کا حل درکار ہے کہ بعض عورتوں کو سودک منع ہوتا ہے، یعنی جس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہو یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اس گھر میں 40 دن تک نہیں جا سکتی، اگر جائیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں کہ سودک کا منع ہونا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جس عورت کو سودک منع ہوتا ہے وہ اگر سودک والے گھر میں جائیں تو واقعی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، برائے مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں۔
پہلا سوال لکی کمیٹی سے متعلق کیا، تو لکی کمیٹی جائز نہیں ہے۔ لکی کمیٹی دو طرح کی اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں، ایک تو سامان کی چل رہی ہے، گاڑیوں وغیرہ کی چل رہی ہے، کہ مختلف افراد جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے کمیٹی ڈالتے ہیں، اور جس کی کمیٹی کھلتی چلی جاتی ہے، وہ مثال پہ بائک کی کمیٹی ہے تو وہ بائک لے کر چلا گیا، اب بائک ہے 50,000 کی اور اس کی پہلی کمیٹی ہی کھل گئی، 2,000 ہی اس نے جمع کروایا تھا، تو 2,000 کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ بائک لے لی۔ دوسرے نمبر پہ جس کی کھلی، گویا کہ اس نے 50,000 کی بائک جو ہے وہ 4,000 میں جو ہے وہ لے لی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو خرید و فروخت قرار دیں تو خرید و فروخت کے لیے اولاً ہی قیمت کا طے ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر قیمت طے نہیں ہے۔ کسی کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50,000 کی پڑے جس کی آخری کمیٹی کھلنی، اور کسی کو ہو سکتا ہے وہ 25 کی پڑے، کسی کو 2 کی پڑے، کسی کو جو ہے وہ 6 کی پڑے، تو یوں ہے، تو قیمت ہی جو ہے وہ متعین ہے، اور نہ ہی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ کمیٹی کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ خرید و فروخت نہیں ہے، ٹریڈنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمیٹی کا جو ہے وہ نظام ہے، تو در حقیقت یہ پیسے جو جمع کروائے جا رہے ہوتے ہیں یہ قرض ہوتے ہیں، اور قرض کے اوپر نفع لینا وہ سود ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اب اس پہ قرض پہ نفع کیسے ہے؟ قرض پہ نفع اسی طرح ہے کہ آپ 2,000 روپے دے کے اس پر جو ہے وہ 48,000 کی 50,000 کی چیز جو ہے وہ نفع کے اندر اٹھا رہے ہیں، کوئی 6,000 دے کر جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی بعض جگہوں کے اوپر پیسوں کی بھی لکی کمیٹی ہوتی ہے کہ بھائی پیسے ڈالے ہیں، بی سی ہے 1,00,000 روپے کی، اب جو ہے وہ 5,000 روپے جو ہے وہ سب نے ڈالے، جس کی پہلی بی سی کھل گئی تو وہ بقیہ ادائیگیاں نہیں کرے گا، جب بقیہ ادائیگی نہیں کرے گا تو گویا 5,000 روپے ڈال کر اس نے 95,000 روپے مزید جو ہے وہ حاصل کر لیے، تو یہ قرض دے کر اس کے اوپر نفع حاصل کیا، تو یہ بھی سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو لکی کمیٹی کا کام ہرگز ہرگز نہ خود کریں اور نہ ہی کسی لکی کمیٹی کے اندر شامل ہوں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سوال انہوں نے کیا کہ بعض لوگ چیز لے کر چلے جاتے ہیں اور پسند نہیں آتی یہ کہہ کر واپس کرنے آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے اکالا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش معاف فرما دے گا۔ اب اکالا، یعنی اکالا سے مراد یہ کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی اور اب وہ لاتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ آپ واپس لے لیں اور میرے پیسے پورے واپس کر دیں، تو یہ اکالا ہے کہ آپ نے اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ چیز اس سے واپس لے لی، اور آپ نے جو ہے وہ اسے اس کی قیمت جو ہے وہ واپس لوٹا دی. اور ایسی کئی صورتیں آتی ہیں صورتحال. مثال کے طور پہ کوئی کوئی سامان جو ہے وہ خرید کر اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ لے کر گیا, گھر پر جو ہے وہ کوئی دوسرا شخص وہ سامان لے کر آ گیا, ابھی آپ کے پاس آتے کہ یار یہ دو سامان میں کیا کروں گا, آپ کے پاس تو بک ہی جائے گا اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ پیک ہے, اس میں آپ کو کوئی حرج بھی نہیں ہے, تو اب آپ لے لیتے ہیں. تو یہ فضیلت پیش نظر رکھیے, انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی لغزش ہے, آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا. اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کے لیے کوئی چیز لے کر گیا, وہ شخص ہی نہ رہا تو وہ اس چیز کا جو ہے وہ کیا کرے گا. تو یہ اس صورت میں ہے. لیکن اگر اس چیز کی استعمال کر لینے کی وجہ سے اس کی قیمت کے اندر فرق آ گیا ہے یا اور کوئی اس کے اندر نقص واقع ہو گیا, تو ایسی صورت کے اندر پہلے بھی آپ پر لینا تو لازم نہیں تھا, آپ کا تو پہلا سودا کمپلیٹ ہو گیا, دوبارہ لینا آپ ایک فضیلت کے حصول کے لیے ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کے جذبے کے تحت واپس لیں, مرحبا, لیکن لازم نہیں ہے. اور اس دوسری صورت کے اندر بھی اب دو چیزیں ہیں کہ ایک یہ کہ فقط جو ہے وہ کسی نے یوں جو ہے وہ لگایا چارجر اور واپس لا کے آپ کو دے دیا کہ یار یہ جو ہے وہ میرے موبائل میں جو ہے وہ نہیں چل رہا, ایب نہیں ہے چارجر کے اندر, اس کے موبائل سے جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا, یا اور کوئی اس اعتبار سے اس نے کہا, تو اب یہ معاملہ کہ یار اس کا ڈبہ جو ہے وہ کھل گیا ہے, اب اس کی قیمت وہ نہیں رہے گی, تو آپ کی اپنی مرضی پر ہے, آپ چاہیں تو واپس لے سکتے ہیں اور چاہیں تو نہیں لے سکتے. ہاں اگر واقعی کوئی ایسا ایب پیدا ہو گیا اس کے اندر, تو اس ایب کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی قیمت کے اندر کمی کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہ اکالا نہیں ہوگا, وہ گویا کہ نئی جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوگی, نئی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوگی, گویا کہ اب آپ اس سے خریدار ہیں, پہلے وہ خریدار تھا, اب آپ جو ہے وہ خریدار بن رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ یہ اس میں یہ جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے یا اس کے اندر یہ جو ہے وہ ایب ہے, لہٰذا میں جو اس کی مارکیٹ ویلیو جو بغیر ایب والی ہے وہ تو ہے 100 کی, لیکن چونکہ اس میں یہ نقص آ گیا لہٰذا میں آپ سے یہ دوبارہ خرید لیتا ہوں اور میں آپ سے 70 میں خریدوں گا یا 80 میں خریدوں گا. تو اس طریقے سے اگر خریداری کر لیتے ہیں تو یہ خریداری بھی جائز ہے, اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن اگر واقعی اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس کی قیمت کم نہیں ہوئی, تو پھر جو ہے وہ آپ بہرحال با اختیار ہیں لینے کے بھی اور نہ لینے کے بھی, اور لیں گے تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ عزوجل یہ فضیلت ضرور حاصل ہوگی. تیسرا سوال تھا یہ سودک کے حوالے سے. اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن بہرحال جیسے انہوں نے کہا کہ جس سے یہ سمجھ یہ آیا جو ان کے سوال سے کہ عورتوں کا کسی جگہ پر جانا کہ بھئی وہاں پر جانے سے ان کی طبیعت خراب ہوگی میت والے گھر میں, تو یہ تمام چیزیں بدشگونی ہیں, ان باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے, عورتیں جا سکتی ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. ہاں اب یہ کہ ہو جاتی ہے طبیعت تو اتفاقی حادثات تو ہو ہی جاتے ہیں, یا بعضوں کو جو ہے وہ اس طرح کا وہم ہوتا ہے تو وہم کی وجہ سے بسا اوقات انسانی جسم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے, جو جیسا سوچتا ہے ویسی چیزیں اس کے سامنے درپیش آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز جو ہے وہ درست ہو گئی یا وہ جو کانسیپٹ ہے وہ اوکے ہو گیا, ایسا نہیں ہے. جیسے کسی نے جو ہے وہ کالی بلی کسی کے سامنے سے گزر گئی اور کام کرنے گیا تو اب وہ کام اس کا غلط ہوا, اور کئی بار اس کے ساتھ یہ ہوا تو اب اس سے وہ یہ ذہن بنا لے کہ نہیں چونکہ تجربے سے یہ بات میرے ثابت ہو رہی ہے لہٰذا جو ہے وہ یہ واقعی جو ہے وہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک اتفاقی حادثہ اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں, وہ اتفاقات ہو سکتے ہیں, ایک سے زائد بار بھی ہو جائے, لیکن بہرحال اسلام میں بدشگونی نہیں ہے, بدشگونی کی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ اچھے اور نیک فال لینے کا حکم دیتا ہے. کچھ مزید جو ہے وہ ہم میسیجز آپ کے شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی دعا نہ آتی ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی جگہ پر کیا پڑھا جائے. وتر کی دعا یعنی دعائے قنوت اگر نہیں آتی, جو مکمل بڑی دعائے قنوت ہے اللہم انا نستعینک والی, تو اولاً تو اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے, ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے, اور جب تک نہیں آتی تو اس کی جگہ پر اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ والی دعا پڑھ لیں. اور اگر یہ بھی نہیں آتی تو ایسی صورت کے اندر اللہم اغفر لی 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لیں, تو ایسی صورت کے اندر بھی جو قنوت کا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن بہرحال ساتھ ساتھ دعائے قنوت کو جو ہے وہ یاد کیجئے اور پھر اسے ہی پڑھنے کی عادت بنائیے. ایک سوال یہ ہے کہ غیر موقعہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ بیان کر دیں. غیر موقعہ سنتیں جو دو رکعت والی ہیں وہ تو عام جس طرح کی سے نماز پڑھی جاتی اسی طرح پڑھی جاتی ہے، البتہ چار رکعتی غیر سنت موقعہ اور چار رکعتی سنت موقعہ ان کے درمیان فرق ہے، وہ اس طرح کہ جب چار رکعت سنت موقعہ پڑھتے ہیں اور اس میں دو رکعت پر بیٹھتے ہیں تو دوسری رکعت میں فقط التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری رکعت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، جبکہ سنت غیر موقعہ میں جب دوسری پر بیٹھتے ہیں تو التحیات کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی اور دعائے محصورہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں سلام پھیرے بغیر، اور تیسری کی ابتدا جو ہے وہ ثنا سے کی جاتی ہے، یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ صحف کا سے کیا مراد ہے، سجدہ صحف سے کیا مراد ہے؟ سجدہ صحف کے نماز میں اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، کوئی واجب جو ہے وہ بھولے سے چھوٹ گیا، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ صحف لازم ہوتا ہے کہ اس واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں جو کمی آئی تھی، جو اس میں نقصان ہوا تھا، گویا کہ سجدہ صحف اس نقصان کو پورا کر دیتا ہے، اس نقصان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی بھی ایسی چیز واقع ہوتی ہے تو آخری رکعت کے اندر جب آپ سجدے کر لیتے ہیں، قعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اب قعدے میں آخری قعدے اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھ کر ایک جانب سلام پھیریے اور پھر دو سجدے کیجیے، اور پھر دونوں سجدوں کے بعد اٹھ کر دوبارہ التحیات، درود پاک اور دعائے معصورہ مکمل کر کے سلام پھیر دیں، تو اس طرح کرنے سے یہ سجدہ صحف کہلاتے ہیں، اور یہ سجدہ صحف نماز میں بھول کی وجہ سے ہونے والے جو واجبات ترک ہوتے ہیں ان کے ازالے کے لیے ہوتے ہیں۔ جی مزید کالز۔
میرا نام محمد صدقہ احمد اتاری ہے، اٹلی کے شہر میلان سے بول رہا ہوں۔ ہم جب اسکول جاتے تو پھر راستے میں پھل گرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے مالٹا، تو وہ ہم لوگ اٹھا کے کھا سکتے ہیں؟
جی، ویڈیو سوال میں انہوں نے مدنی منع نے پوچھا کہ اس طرح ہم جا رہے ہیں اور کوئی پھل وغیرہ جو ہے وہ گرا ہوا، تو اس میں علماء نے بیان فرمایا کہ بیرون شہر، شہر سے باہر جو ہے وہ اگر پھل وغیرہ جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں اور صراحتاً واضح طور پر جو ہے وہ جس کے پھل ہیں اس کی طرف سے اجازت ہے کہ بھئی کھا لیا کرو، یا دلالتاً انڈرسٹوڈ طور پر جو ہے وہ اجازت ہے اس کی طرف سے، وہ منع نہیں کرتا، تو ایسی صورت کے اندر گرے ہوئے پھل کھا لینے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، پتھر مار کر خود جو ہے وہ توڑنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ بیرون شہر سے متعلق ہے۔ شہر میں کسی کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح گر گئے، تو اب اگر وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اجازت ہے ان کی طرف سے کہ بھئی گرے ہوئے جو ہے وہ پھل کھا لیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو پھر کھا سکتے ہیں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر بہرحال اگر اٹھائے ہیں تو وہ صاحب خانہ کو یا صاحب درخت جو ہے وہ اس کو ہی دینے ہوں گے۔ جی آڈیو کالز۔
ہندی کا شہر منصور سے محمد زائد اتاری۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بزنس دو پارٹنر کرتے ہیں آپس میں، اور ایک کی دکان ہے اور ایک پیسہ ملاتا ہے، اور پیسہ ملانے کے بعد انٹرسٹ کے طور پر وہ ہر مہینے 1000 روپے لیتا ہے، تو اس کا 1000 روپے لینا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
جی مزید کون۔
میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے بال جو کنگھی کے ساتھ آتے ہیں ان کو فروخت کر سکتی ہے، بیچ سکتی ہے کہ نہیں؟
جی مزید کال۔
درپتہ جی، ہمارا گاڑیوں کا واپار کر رہے ہیں، وہ گاڑیوں قسطوں پہ دیتے ہیں، کیا یہ ویاج میں شامل ہے؟ جیسے کہ 70,000 کی گاڑی ہے 85,000 میں دیتے ہیں، یہ آپ بتا دیں۔
جی، شرکت پارٹنرشپ کے حوالے سے پہلا سوال تھا۔ دیکھیں، شرکت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جب شریک ہوتا ہے کسی کاروبار کے اندر، تو وہ نفع نقصان دونوں کے اندر ہی وہ شریک ہوتا ہے۔ اگر فقط جو ہے وہ نفع کے اندر شرکت کا جو ہے وہ طالب ہے، تو وہ پھر شریک نہیں ہے، پھر گویا کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ قرض کی سی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پارٹنرشپ کے نام پر، شرکت کے نام کے اوپر یہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کو ماہانہ اتنے دیں گے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ پورا جو آپ کا جو انویسٹمنٹ کیپیٹل ہے وہ ہم آپ کو بہرحال ٹوٹل کا ٹوٹل واپس کریں گے، اور لوگ اسی اعتبار سے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی حیثیت جو ہے وہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع دیا جاتا ہے وہ بہرحال سود ہے، حرام ہے۔ قرض ہونے کی ہی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جو اصل کیپیٹل ہے وہ واپس کریں گے، سامنے والا اصل کیپیٹل کی واپسی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب فکس اگر دیں گے مثلا 1000 روپے 1 لاکھ روپے پر دے رہے ہیں تو یہ سود ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں جناب ہم فکس ہی نہیں کرتے، انفکس کر لیتے ہیں، کچھ بھی دے دیں گے آپ کو، 2-3 ہزار، کبھی 2 دے دیں گے، کبھی 3 دے دیں گے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں صرف کہہ ہی نہیں رہے ہم، ہم عملی طور پر کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ کبھی 2 دے دیتے ہیں، کبھی 3 دے دیتے ہیں، تو فکس نہیں کر رہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہم سود سے بچ گئے، حالانکہ یہ بھی جو ہے وہ سود ہی ہے۔ فکس ہونا سود کے لیے ضروری نہیں ہے، قرض کے اوپر جب مشروط ہے نفع تو وہ چاہے فکس ہو یا انفکس ہو، بہرحال وہ سود ہے اور حرام ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا انہوں نے، بالوں کی خرید و فروخت، انسان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکرم اور محترم ہے، بیچے جانے والی چیز نہیں ہے، خریدے جانے والی جو ہے وہ چیز نہیں ہے کہ اس کے اجزاء کو بیچا جائے، اگر انسان کے اجزاء ہی بکنا شروع ہو جائیں تو پھر انسان کی اپنی حیثیت اور اس کی حرمت ہی کہاں باقی رہے گی۔ تو انسانی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اسلام نے انسان کو کیا مرتبہ دیا ہے کہ اس کے بال جو اس کے بدن سے جدا ہو رہے ہیں ان کو بھی مال قرار نہیں دیا کہ وہ مال نہیں ہے، کہ اگر مال بنے گا تو ابھی تو اترنے والوں کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، کل کو زبردستی اتار کر بیچا جو ہے وہ جائے گا، تو پھر انسان کی اپنی حرمت اور اس کا مقام و مرتبہ کہاں رہ جائے گا۔ تو اسلام نے انسانی اجزاء کو مال ہی نہیں بنایا کہ ان کی خرید و فروخت ہی جائز نہیں ہے، تو یہ بعض جگہوں کے اوپر، بلکہ اگر آپ کہیں کہ سلون والے بھی جو ہے وہ یہ بال جو ہے وہ اگر بیچتے ہیں تو بالوں کا بیچنا خریدنا انسانی بالوں کا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، نہ ہی اپنے بیچ سکتے ہیں، نہ ہی مرد و خواتین جو ہے وہ دوسروں کے بال انسانی بال خرید سکتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ وگز وغیرہ لگائی جاتی ہیں، تو انسانی بالوں کی وگ وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے، خریدنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کا لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ آرٹیفیشل بال ہیں یا جو ہے وہ خنزیر کے علاوہ دیگر جانوروں کے بال ہیں، اور اگر انہیں کوئی استعمال کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن بہرحال انسانی بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال جو کہ ہمارے تمام ہی سلسلوں میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، قسطوں پر کاروبار، قسطوں پر کاروبار کو بعض لوگ سود سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت 50,000 ہے، آپ 55,000 مانگ رہے ہیں تو یہ سود ہے، اس اعتبار سے تو یہ موقف غلط ہے کہ نقد میں کسی چیز کا کم ہونا اور ادھار میں اس کا زیادہ ہونا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، جبکہ قیمت طے ہے کہ بھائی نقد میں اس کی قیمت اتنی ہے، ادھار میں اس چیز کی قیمت ہی اتنی ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں قسطوں کے کاروبار میں دیگر جو ناجائز چیزیں شامل ہیں وہ بہرحال قابل گرفت ہیں اور شرن ان کی اجازت نہیں ہے، مثال کے طور پہ گاڑیوں وغیرہ اگر قسطوں پہ خریدی جائیں تو ان میں انشورنس شرط ہوتی ہے، قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ جو ہے وہ لازم قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح قسط کی عدم ادائیگی کی صورت میں چیز کو ضبط کر لیا جاتا ہے، یہ چیزیں ناجائز ہیں، ان ناجائز چیزوں کی وجہ سے قسطوں کے کاروبار سے منع کیا جاتا ہے، اگر کوئی اپنے قسطوں کے کاروبار کو ان تمام ناجائز شرطوں سے پاک کر لے تو پھر اس کا کاروبار جائز ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کہ اب کیا طریقہ کار ہوگا، کیا چیزیں ہٹانی ہوں گی، کیا چیزیں جو ہے وہ شامل کرنی ہوں گی، جو کاروبار کرنا چاہتا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا چاہتا ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کے اندر بالمشافہ ملاقات کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو تمام صورت بتا دی جائے۔ وقت ہمارے سلسلے کا ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔